وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ وائٹ ہاؤس کی طرف سے $4 کھرب کے بجٹ رونما ہونے کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں پاکستانی عوام کے لیے 256 ملین اور فوج کے لیے 80 ملین مختص کیے گئے ہیں. آگے چل کر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مذہبی ہم آہنگی کے لیے متعارف بل، سپریم کورٹ کا راؤ انوار کے لیے بیل، اور آخر میں آج لاہور میں انسانی حقوق کی علمبردار عاصمہ جہانگیر کی تدفین پر بات کریں گے. اور حالانکہ ہمارے پاس کئی موضوعات ہیں، لیکن ہم آپ کے کالز لیتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-8900-0800-777-89. اس پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ایک ریپبلکن اور ایک ڈیموکریٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت علی اکبر مرزا ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ہوں گے ریپبلکن پارٹی کے ایک حامی عدیل شاہ. اس وقت ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن ہم چلتے ہیں علی اکبر مرزا کی طرف. علی اکبر مرزا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں وائٹ ہاؤس سے آئے دن پاکستان کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی دہشت گردوں کو پکڑنے میں اور خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بڑی کوتاہیاں رہی ہیں. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہ جو $4 کھرب کا بجٹ رونما کیا ہے وائٹ ہاؤس میں، اس میں خاصی رقم رکھی گئی ہے پاکستانی عوام کے لیے. اس کے بارے میں بتائیے کہ ایسا کیوں کر کیا گیا ہے.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ یقیناً جو سول ایڈ ہے اس کا ریشیو زیادہ ہے، لیکن امداد کے حوالے سے میں جسٹ ٹو پٹ دس ایڈ ان پرسپیکٹو کہ جو امریکہ دوسرے اتحادیوں کو، خصوصاً وہ اتحادی جو جنگی صورتحال میں ہیں یا دہشت گردی کے صورتحال کا سامنا رکھتے ہیں، ان ممالک کو امریکہ جتنی ایڈ دیتا ہے اس کے مقابلے میں یہ ایڈ جو ہے یہ اونٹ میں کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ اپنے سامنے مد نظر رکھنی چاہیے کہ 255 ملین سویلین گورنمنٹ کے لیے اور 80 ملین ملٹری ایڈ دیکھنے میں تو بڑی رقم لگتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں کو جو امداد دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ بالکل اشرے اشیر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ پاکستان ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جو کہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. افغانستان کی صورتحال 16 سال سے قابو سے باہر ہے. کشمیر کا مسئلہ گرم ہے، وہاں پر بھی ایک دہشت گردانہ کاروائیاں کہہ لیجئے، آزادی کی جنگ کہہ لیجئے، اپنے اپنے نقطۂ نظر پہ کے حوالے سے ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہاں بھی وہ صورتحال چل رہی ہے. اور تیسری طرف نیوز یہ ہے کہ جو ISIS کے 25,000 سے 50,000 کم از کم ارکان موجود تھے عراق اور سیریا میں خود بقول امریکہ اور ویسٹرن یورپین میڈیا کے، تو ان میں سے 2,500, 3,000, 10,000 کتنے مارے گئے. باقی سب کے بارے میں نیوز جو بی بی سی کی نیوز آئی ہے باقاعدہ ڈاکومنٹری کہ ان کو سیف پیسج دے کے افغانستان میں پہنچا دیا گیا ہے، وہ اس وقت ایران کے بارڈر پہ ہیں اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہیں پاکستان کے ساتھ. تو یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے، اور ایسے میں پاکستان جو کچھ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہے، ظاہر بات ہے مجھے خود بھی ایک انسان کے طور پر، ایک پاکستانی امریکن کے طور پر اور ایک امریکن شہری ہوتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ کے فیصلوں سے کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن یہ کہ یہ حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی قیمت اس حوالے سے دی ہے. تو اس کے حوالے سے امریکہ نے پاکستان کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو دوسرے اتحادیوں مثلا اسرائیل یا ایجپٹ کے ساتھ کرتا ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے یہ جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں $5 ارب افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بھی سیکیورٹی کے اہلکاروں نے اپنے ساتھیوں کے خلاف بغاوت کی افغانستان کے اندر. ان لوگوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو سیکیورٹی والوں نے ہلاک کر کے اور پھر بعد میں طالبان کے ساتھ شمولیت اختیار کی. ایسے میں آپ کے خیال میں یہ پیسہ صحیح جا رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے؟
غلط ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ 16 سال سے ہم ابھی تک وہاں مسئلے کا حل نہیں کر پائے، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وہاں اپنے ریسورسز، اپنے امریکن عوام کی فوجیوں کی جان اور اپنے ہمارے ٹیکس منی اور بجٹ کا حصہ جو ہے وہاں پر ضائع کر رہے ہیں, اور جو وہاں سے ویٹرنز واپس آتے ہیں, جو زخمی ہو کے آتے ہیں خصوصاً یا ذہنی طور پر متاثر ہو کے آتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے یہاں امریکی گورنمنٹ اتنی توجہ نہیں دے رہی. تو ظاہر بات ہے کہ, اور میں یہ بات آپ کے پاس میں شکر گزار ہوں آپ کا اور دوسرے ہوسٹ کا وائس آف امریکہ کے, کہ میں تقریباً 15 سال سے آپ کے پروگراموں میں میری حیثیت ایک ریگولر کے طور پر ہو گئی ہے. ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں کسی نہ کسی موضوع پر آتا رہتا ہوں, اور میں آن ریکارڈ ہوں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا سیاسی حل چاہیے, فوجی حل ناممکن ہے. آپ ایک ملک کے اتنی بڑی عوامی اکثریت کو, جیسا کہ آپ نے خود مثال دی کہ وہاں کے فوجی جو ہے وہ خود چھوڑ کے باقیوں سے مل گئے, تو ایک بہت بڑی آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے, ان کے جائز باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے, وہاں کے کرپشن اتنا پھیلا ہوا ہے کہ عوام کو کچھ نہیں مل رہا, زندگی جو ہے وہ لوگوں کی اجیرن ہوئی ہوئی ہے, امن و امان کی صورتحال ہے, تعلیم کی صورتحال ہے, انسانی حقوق کی صورتحال ہے, یہ ساری صورتحال سے جو لوگ پریشان ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اور کیا کریں گے, جسے کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. تو ان تمام چیزوں کا حل سیاسی ہے, فوجی حل نہیں ہے.
بالکل, ہم ایک ریپبلکن بھی نقطہ نظر حاصل کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن علی اکبر مرزا آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آج آپ کے علم میں ہے کہ کابل میں جو مختلف خطے کے فوجی سربراہان ہیں ان کی ایک ملاقات ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی گئے ہیں, اور وہ اس بات پر غور کریں گے کہ خطے میں جو دہشت گردی بڑھ گئی ہے اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے. آپ کے خیال میں اب کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ایک علاقائی حل ڈھونڈا جائے؟
دیکھیے, ضرورت تو پہلے دن سے ہی اس چیز کی تھی, اس لیے کہ ایک انسان کے بھی ناجائز طور پر مرنے سے پہلے ہی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان دانشمندانہ فیصلہ کرے, لیکن اب تو لاکھوں لوگ مر چکے ہیں, لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں, ملک تباہ ہو گیا افغانستان پچھلے کئی دہائیوں سے, اور اب وہ آگ پھیلتی جا رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ مسئلے کا حل شدید ترین ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر اس کی طرف صرف فوجی نقطہ نظر سے اور فوجی سلوشن کی طرف نظر رکھی گئی تو ایسا نہیں ہو پائے گا. اب یہ جو خطے کے لوگ مل رہے ہیں جس میں پاکستانی فوجی فوج کے کمانڈرز بھی شامل ہیں, تو پاکستان کو, جہاں میں کوائن کا دوسری سائڈ دیکھتے ہیں, پاکستان کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں افغانستان کی صورتحال تو ایک طرف ہے جو بھی ہے, اس سے پہلے پاکستان کو خود پاکستان کے اندر جو دہشت گرد دن بدن پروان چڑھتے جا رہے ہیں, اور جہاں پر ابھی پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا کہ انتہا پسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جن لوگوں کو مشعل خان کے قتل کے لنچنگ کے طور پر کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی اور کچھ لوگ بری کیے گئے, تو جو بری کیے گئے ان کے استقبال کے لیے لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا, اور جو جن کو سزا دی گئی ہے ان کی رہائی کا اور سزا ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور عدالتوں کو دھمکی دی جا رہی ہے, اور جو رہا ہو کے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دوبارہ بھی یہ کام کریں گے اور ہم نے صحیح کیا. تو یہ جو انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ سوچ پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے, ایک معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے, اس طرف فوج کو بڑی شدت سے توجہ دینی چاہیے, ورنہ یہ کل کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گی, اور یہ پاکستانی فوج اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ افغانستان کا مسئلہ تو چھوڑیے, کشمیر کا مسئلہ تو چھوڑیے, خود پاکستان کے حالات کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو پہلے کنٹرول کریں, اور یقیناً اس کے بعد خطے کی سلامتی کے لیے اور وہاں پر امن و امان کے لیے اپنے نیبر سے, بالخصوص ایران سے, افغانستان سے, انڈیا سے اور چائنا کے ساتھ مل کے وہاں پر ایک حکمت عملی ایسی ڈیولپ کریں کہ جس سے کوئی بیرونی طاقت جو وہاں پر حالات کو خراب دیکھنا چاہتی ہے, یا ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ مرتے جائیں ان کے اپنے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ایسی کوئی بھی جو بیرونی طاقت ہے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے.
علی اکبر مرزا آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ آگے چل کر ہم اسی سلسلے میں آپ کو ایک رپورٹ سنائیں گے. کیونکہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بل متعارف کیا ہے جس کے تحت وہ امید کرتے ہیں کہ ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی آ سکے گی. اس پر آپ کے ساتھ ہوں گے ایک ہندو برادری کے صاحب مہیش ملانی. لیکن کیونکہ ہمیں اس وقت بعض لوگوں نے کال کیا ہے تو ان کو سنتے ہیں باری باری. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی
کلیم اللہ نیازی موجتا جی خیر, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات ٹھیک کیے جائیں, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی جہاں کہیں بھی انسرجنسی ہو رہی ہے اس کی بیک پر کوئی ملک نہیں ہے. اگر کوئی ملک نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی تنظیم کسی ملک کے خلاف لڑ سکتی ہے؟ تو پاکستان کو جب انڈیا دل سے تسلیم ہی نہیں کرتا, افغانستان کے اندر انڈیا اسرائیل امریکہ پاکستان اور چائنا کے خلاف آ گئے ہیں, رشیا بھی آ گئے, تو یہ کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے اور کس طرح توقع کرتے ہیں کہ فوج کے ملنے سے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے؟
مالاکنڈ سے کال کیا ہے قمر خان نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی
صاحب سے عرض ہے کہ صاحب سے عرض ہے سوال کرنے صاحب کی. دیکھو پشتون بلوچ ہمارا بجلی ہمارا پیداوار ہے خیبر پختونخوا کا مندرے میں بیٹھا ہے. پانی ہمارا جو ہے نا ابھی غازی برتا جو ہے نا ابھی بھی اس وقت جو ہے نا فل جو ہے نا بیٹھا ہے. ہم جو ہے نا بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. دیکھو 56,000 گیلن جو ہے نا تیل خیبر پختونخوا میں روزانہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس کسی چیز پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو کل اگر یہ نعرہ لگائے کہ ہم کو پاکستان سے الگ ہونا ہے تو کیا کرے گا؟ ہم الگ ہو سکتے ہیں. اتنا طاقت ہے پشتو اور بلوچ کا اگر اٹھ جائے.
ہاں جی بالکل بالکل. ہم تمام سوالات کو لیں گے 3 منٹ بعد, لیکن کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مذہبی ہم آہنگی پھیلے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین کی طرف سے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے پیش کی گئی ایک قرارداد کو ایوان نے منگل کو منظور کر لیا ہے. بیلم حسنین کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے فوری اور عملی اقدامات کی ضرورت ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کی ترقی اور بہتر تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کے بسنے والوں میں تعاون اور برداشت کے رویوں کو پروان چڑھایا جائے.
میں نے تو یہ سجیشن دی کہ مسجدوں میں جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا تو اس میں اس موضوع کے اوپر زیادہ سٹریس دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو, نہ کہ صرف ہم مار دھاڑ کے اوپر ہی پڑے رہیں کہ اگر اس نے یہ چیز کہہ دیا تو چلو جی اس کو سنسار کرو, اس کو مارو, اس کو جلاؤ, دس از رانگ.
ایک معروف مذہبی شخصیت ڈاکٹر راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائی جانی چاہیے.
مذہبی ہم آہنگی کی آواز ہر جگہ سے اٹھنی چاہیے, بھلے سے یہ محراب و ممبر ہو یا کوئی اور عبادت گاہ ہے یا کوئی سماجی ادارہ ہے یا کوئی سرکاری ادارہ ہے, ہر جگہ سے مذہبی ہم آہنگی کی بات اٹھنی چاہیے. اور جتنی زیادہ مذہبی ہم آہنگی کی باتیں اٹھیں گی مختلف اداروں سے اتنا ہی زیادہ ہم معاشرے میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ پاتا ہوا دیکھیں گے.
ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ معاشرے میں بسنے والے تمام طبقات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ حکومت نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور ملک میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے مذہبی تہواروں کو بھی خصوصی طور پر منایا جاتا ہے. تاہم رکن قومی اسمبلی بیلم حسنین کا کہنا تھا کہ محض سرکاری طور پر تقاریب منانے سے بات آگے نہیں بڑھے گی, بلکہ ان کے بقول ہر سطح پر اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ہم پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. ہم نے ابتدا اس بات سے کیا تھا کہ امریکہ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک علی اکبر مرزا ہیں, اور آگے چل کر اس پر بات کریں گے مہیش ملانی جو کہ رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ ہمیں بعض لوگوں نے اس دوران کال بھی کیا ہے، لیا سے خادم حسین اور کوٹلی آزاد کشمیر سے راجہ الیاس، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
View 360
صرف آج نیوز پر۔
جی، اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے قبل آتے ہیں کالرز کی طرف۔ لیا سے خادم حسین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
جی السلام علیکم، میرا مرزا صاحب سے افغانستان بھی اب انٹرسٹ لے رہی ہے افغانستان میں، تو آنے والے وقت میں مرزا صاحب کیا نقشہ دیکھتے ہیں افغانستان کا، کہ یہاں پہ کیا حالات ہوں گے؟ تھینک یو،
شکریہ۔ اور کوٹلی سے کشمیر سے راجہ الیاس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جب یہ میں اپنے مہمانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو جو یہ بیرونی ملک کے ایجنٹ جو ہے یہ پیسہ دے کے برباد کر رہے ہیں، اور میڈیا ان کا اپنا ہے، جو بھی انضام پاکستانی عوام کے اوپر لگتا ہے، کشمیر کے اوپر انڈیا بمباری کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے، تو بعد میں انضام پاکستانی فوج کے اوپر لگاتا ہے، اور بہت بہت تنگ کر رہا ہے۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، صرف پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں ہر جگہ سے۔
شکریہ آپ کی کالز کا۔ علی اکبر مرزا، آپ نے سنا ہمارے کالرز کو، زیادہ تر جو تنقید ہے تو وہ بیرونی عناصر پر ہے، بھارت پر ہے، افغانستان پر ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ مسائل صرف باہر سے نہیں آتے؟
جی، یہ تو میں نے پہلے بھی یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، اور پاکستان میں صرف مذہبی انتہا پسندی کا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر انتہا پسندی کا مسئلہ ہے۔ اس میں مذہبی انتہا پسندی بھی ہے، اس میں لسانی انتہا پسندی بھی ہے، اس میں جینڈر کے حوالے سے بھی انتہا پسندی ہے، اس میں کلچرل انتہا پسندی بھی ہے، تو صرف یہ اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی بھی ہے۔ یہ ساری ایک انتہا پسندی جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے، بدقسمتی سے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، جس کی بڑی شدت سے ابتدا ہوئی اور عروج بھی اسی زمانے میں ملا، اور اس کے بعد وہ آج تک اس کی جڑیں ختم نہیں ہو سکی ہیں۔ اس ساری انتہا پسندی کو ظاہر بات ہے ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اور اب یہ انتہا پسندی جرائم، جو پہلے جرائم ہوتے تھے پاکستان میں، مجھے پاکستان چھوڑ کر 34 ایئرس ہو گئے ہیں، میں نے جب ایک بالکل ینگ نوجوان کے طور پر امریکہ ہجرت کی تھی، ایز اے اسٹوڈنٹ میں آ گیا تھا 1984 میں، اس سے پہلے پاکستان میں کرائم جو ہوتے تھے، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، قتل ہو گیا، یا چھوٹے اسی طرح کے کرائم دوسرے بھی ہوتے تھے، لیکن ان کی تعداد، ان کی نوعیت بہت مختلف ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیے باقاعدہ جنسی انتہا پسندی کے حوالے سے کتنی جانیں ابھی ریسنٹلی، اور ہر ملک، ہر شہر میں، ہر صوبے میں بچوں کی، لڑکیوں کی، چند مہینے سے لے کر چند سال کی بچیوں تک اور لڑکوں تک، اور مذہبی مدارس میں بچوں کے ساتھ جنسی انتہا پسندی اور تشدد، یہ جو ایک انتہا پسندانہ تشددانہ رجحان ہے، چاہے وہ فرقہ پرستی کے حوالے سے ہو، چاہے لسانی اور علاقائی حوالے سے ہو، چاہے وہ نسلی یا پھر یہ کہ جسے کہتے ہیں جینڈر کے حوالے سے ہو، ان ساری چیزوں کو ختم ہونا پڑے گا، اور سیاسی انتہا پسندی کو بھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے تعلیم کی بڑی ضرورت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے حکومت میں آنے سے پہلے سابقہ حکومت نے لائبریریز کھولی تھیں پورے پاکستان میں، جگہ جگہ اقتدار میں آنے کے بعد۔ خود میرے علاقے میں اچانک ایک نئی لائبریری کھل گئی تھی، میں بڑا خوش ہوا تھا، ینگ اسٹوڈنٹ تھا میں، کہ لائبریری ہمارے محلے میں کھل گئی ہے، میں جا کے کتابیں پڑھتا تھا وہاں پر۔ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی تو سب سے پہلے جو چیزیں ختم کی گئی, اس میں یہ لائبریریز کا ختم ہونا, جو علاقوں میں جگہ جگہ لائبریریز کھولی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی اور مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا.
علی اکبر مرزا یہی بات ہم کر رہے ہیں اور جو تازہ صورتحال ہے اس کی طرف آتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے اقلیتی برادری سے تعلق ہے مہیش ملانی نے. ملانی صاحب آپ بتائیے, جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ مذہبی ہم آہنگی لانے کی سخت ضرورت ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر اس طرح کے جو بلز آتے ہیں وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. آج بھی جو بل آپ لوگوں نے پیش کیا ہے قومی اسمبلی میں, اس طرح کی جو بلز ہیں اس کا آپ کو کیا ریسپانس نظر آتا ہے؟
یہ بہت ضروری ہے اور اس پارٹی کا سوچ ہی جو ہے وہ یہی سوچ ہے کہ اس طریقے کے بل لانے چاہیے. جیسے مرزا صاحب نے بات کی تھی وہ بالکل صحیح بات کی تھی, یہ ہم آئیں گے کی بات کی تھی اور یہ ہم آئیں گے ہونا بہت ضروری ہے اور ہم آئیں گے ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں جس میں لٹریسی یا تعلیم کا فقدان ہے تو وہ اس کو اختلاط کرتے ہیں, عام آدمی کو ریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نقصان دہ ہے. اس کے لیے یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ جسے ہم مذمت بھی کر رہے ہیں جو بھی واقعات ہوئے ہیں, وہ اس کو ہمیشہ جو ہے ختم کرنے کے حوالے سے جو آج دل لے آئے ہیں اس کا یہ پارٹی کا ایک نظریہ ہے, یہ کس پارٹی کا ایک سوچ ہے. ہم مانگی کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو میں بلانگ کرتا ہوں تھر پارکر سے, یہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ایم پی اے ہوں, اسمبلی کا ممبر ہوں, ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوں میں یہاں سے. یہاں ہم مانگی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں مجھے زیادہ جو ووٹ ملے ہیں وہ مسلم کے لیے ہیں, اس سے آپ اندازے لگائیں کہ یہاں کتنی ہم مانگی ہے
بڑی بڑی.
بالکل یہاں ہم بالکل بھائیوں کی طرف سے رہتے ہیں, یہاں بالکل یہ تصور نہیں کیا جاتا مذہب کا تفرق کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا, یہاں کام سے یہاں لائکنگ سے یہاں پارٹی سے پرسنالٹی سے اس سے ووٹ دیے جاتے ہیں. نان مسلم سے زیادہ میں نے یہاں ووٹ جو دیے ہیں وہ مسلم کے لیے ہیں.
بڑی زبردست بات ہے جی.
50% جو ہے میں جس علاقے میں میری کانسٹیٹیوسی ہے وہاں 50% نان مسلم ہے, 50% مسلم ہے, تو وہ ہم اپنے جو بھی یا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا ہے, ان کی عیدیں ہوتی ہیں تو ہم جاتے ہیں, ہمارا تہوار ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائی بانٹتے ہیں, تو کوئی ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو اس ہمائنگی کو ختم کرنے کی سوچ رکھتا ہے جس کی لٹریسی نہیں ہے تو وہ ختم ہونی چاہیے, نہیں کرنا چاہیے.
بڑی اچھی بات کی اور میں چاہوں گی کہ ذرا سا اس پر ہمیں, ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر مرزا, ان کا پاکستان سے تعلق ہے, اس وقت نیو یارک میں ہیں. علی اکبر مرزا ذرا سا آپ اس پر تبصرہ کیجئے. آپ بیان کر رہے تھے کہ آپ کے زمانے میں خاصی لوگوں میں ایک طرح کا برداشت تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ابھی تک یہ قوت برداشت ہے, اور جیسے کہ مہیش ملانی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو زیادہ تر ووٹس مسلمانوں کے ملے ہیں جس سے وہ الیکٹ ہو کر صوبائی اسمبلی کے رکن بنے ہیں. سندھ کا جب آپ مقابلہ کرتے ہیں بقیہ صوبوں سے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیے سندھ میں یقیناً ایک ریلیٹیولی کمپیریٹیولی بہتر صورتحال اندرون سندھ میں اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اقلیتوں کی ایک اچھی خاصی آبادی ہے اور وہاں پر ایک سندھی نیشنلزم پایا جاتا ہے کہ بھائی ہم ایک, ہمارا کلچر ایک ہے, ہماری زبان ایک ہے, ہمارے مسائل ایک ہیں, تو وہاں پر کیونکہ زندگی میں ایک دوسرے سے رابطہ ہے وہ اتنی منافرت نہیں ہے, لہٰذا یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کو لیکن مزید فروغ ملنا ہوگا اور اس کو پورے ملک میں پھیلانا ہوگا کہ ہم سب انسان ہیں, پاکستانی ہیں. یہ جو ایک چیز پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو دو حدیثیں رٹ لیتا ہے और दाढ़ी रख लेता है वो अपने आप को खुदा समझने लगता है कि जी मैं सबसे सही हूं और सारी कौम गलत है, वो फतवे जारी कर देता है, वो हदें जारी कर देता है। एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर तो चले बहुत बड़ी बात हो गई मेरे ख्याल से पाकिस्तानी माशरे के लिहाज से, एक टीचर बनने के लिए, एक किसी कंप्यूटर का इल्म जानने के लिए एक शख्स को कई कई साल तक पढ़ाई करनी होती है, तजुर्बा हासिल करना होता है, जब जाके वो एक अपनी छोटी सी मामूली सी फील्ड में कुछ नॉलेज हासिल करके इस काबिल होता है कि वो रोजगार कमा सके। लेकिन बदकिस्मती से दीन, जो कि इतना बड़ा इल्म का एक खजाना होना चाहिए कि आलिम दीन को फलसफे पर, तारीख पर, इंसानियत पर, मेडिकल से, हर लिहाज से तमाम उलूम उसको हासिल होने चाहिए, वहां इल्म को नजरअंदाज करके एक शख्स जो सिर्फ जुमा जुमा आठ दिन के अंदर अंदर अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है और दो हदीसें याद कर लेता है किसी मदरसे में जाकर, वो जो है आके कौम को बेवकूफ बना देता है मजहब के नाम पर, और कभी शिया सुन्नी को लड़ा देता है, कभी मुसलमान हिंदू को लड़ा देता है, कभी क्रिश्चियन से। ये एक गलत है और ये उसी वक्त खत्म होगा जबकि मुल्क में तालीम को फरोग दिया जाए और करप्शन को खत्म किया जाए और ये जो माशी इस्तेसाल है 90% 95% अवाम का, इसको खत्म हो जाए, अवाम की माशी सूरत हाल को
बिल्कुल सही है किया जाए। कॉलर्स ने भी ये बात पर इशारा दिया और बल्कि उनकी कॉल्स आ रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं। कोहाट से कॉल किया था मलिक नायब खान ने, डी आई खान से मुमताज ने, लेकिन इस वक्त दो कॉलर्स होल्ड पे हैं। खानेवाल चलते हैं जहाँ से गुलशेर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब।
हाँ जी
जी, बात
वालेकुम।
वालेकुम सलाम
सर। मतलब अब 20 साल से सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम तकरीबन।
20 साल से तो मैं यहाँ नहीं हूँ।
नहीं, 20 साल से सुन रहा हूँ ये अपना वैसा।
अच्छा।
हाँ जी, तो ये मुझे इल्म नहीं था नंबर कैसे मिलता है, मैं कोशिश करता करता आज नंबर मिल गया, ये नंबर 012 लग रहा है तो मिला।
ठीक, तो कोई बात
ये हाँ, वैसे ये है कि जो ये है ना अफगानिस्तान वाला मसला, इसको तो जो है ना पाकिस्तान पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की जो है ना, वो हमारा अच्छा है।
अच्छा, आपकी कॉल कर आपकी कॉल करने का शुक्रिया। आपको हम साफ नहीं सुन सकते। इसके बाद चित्राल चलते हैं जहां से मोहम्मद शफी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद शफी, अच्छा कॉलर्स की लाइनें ठीक नहीं हैं, लेकिन हमें सेगमेंट भी अनकरीब ख़त्म करना है। महेश मलानी साहब, हम यही बात कह रहे थे कि सिंध की भी तारीफ कर रहे थे अली अकबर मिर्ज़ा, लेकिन ये बताइए कि सिंध की तरह बाकी सूबे क्यों नहीं हैं? ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्या कोशिशें की जाएं ताकि इस तरह से, जिस तरह हमने देखा है सिंध में एक तहमुल है, एक बर्दाश्त है। अच्छा, महेश मलानी की भी लाइन ड्रॉप हो गई और हमें सेगमेंट भी ख़त्म करना है। अफसोस कि हम इस वक्त इसी सेगमेंट को वाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ न्यूयॉर्क से थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मुंसलिक अली अकबर मिर्ज़ा, जबकि पाकिस्तान से थे महेश मलानी जो रुकन थे सूबाई असम्बली के। बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। हम आपके कॉल्स लेते रहेंगे। मौजू ये है कि हमें इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने राव अनवार को बेल दे दी है اور بلکہ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعے کو کورٹ میں حاضر ہوں۔ اس پر ہم دو نقطۂ نظر لیں گے۔ ایک قبائلی علاقوں سے ہمیں جوائن کیا ہے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے ایک نمائندہ انوار اللہ خان نے، جبکہ ہم کراچی بھی چل رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں سینئر رپورٹر عاجز جمالی جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سندھ پولیس کے ایک سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی ایک ماورائے عدالت قتل کیس میں حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 16 فروری کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا کہا ہے۔ دوسری جانب نقیب اللہ کے قتل کے خلاف سراپا احتجاج قبائلی سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس حکم نامے سے قبائلیوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ کراچی میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ شخص نقیب اللہ سمیت 4 افراد کو مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کرنے سے متعلق مقدمے کی سماعت منگل کو سپریم کورٹ میں ہوئی۔ اس موقع پر عدالت عظمیٰ کے انسانی حقوق کے سیل کو راؤ انوار کی طرف سے لکھا گیا خط چیف جسٹس ثاقب نثار کو پڑھ کر سنایا گیا، جس میں راؤ انوار نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت اس معاملے کی تفتیش کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ جب تک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک راؤ انوار کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ایک متحرک قبائلی خاتون سمرین وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے کے بعد قبائلیوں میں بے چینی دیکھی گئی ہے۔
ہم لوگ جو ہے سپریم کورٹ گئے بھی اسی وجہ سے تھے کہ اداروں سے ہم لوگ کو امید تھی اور سپریم کورٹ سے ہم لوگ کو امید تھی، ریاست سے ہماری امید تھی کہ جو ہمارے خلاف اور پشتونوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لے کے اور پھر مزید ہم لوگ کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ لیکن جو ہے آج جب ہماری واپسی ہوئی سپریم کورٹ سے تو لوگوں کے بیچ، خاص طور پہ قبائل کے بیچ جو ہے وہ ایک بے چینی سے پیدا ہوئی، اور وہ بے چینی اس وجہ سے تھی کہ ایک راو انور جیسا بندہ، اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کو پروٹیکشن کی ضرورت سپریم کورٹ سے ہے، اداروں سے ہے، یا کس سے پروٹیکشن کی ضرورت تو نقیب کی فیملی کو ہے جو ہر پیشی کے اوپر اس چیز کا اظہار بھی کرتی ہے۔ تو ایک اچھا میسج جو ہے اس طرح سے نہیں گیا، لیکن امید ہے ہماری پوری سپریم کورٹ سے انشاءاللہ یہ فرائیڈے کو جو ہے کچھ اچھا جو ہے دیکھنے کو ملے گا، انصاف دیکھنے کو ملے گا۔
سمرین کا کہنا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ عدالت عظمیٰ سے انہیں انصاف ملے گا۔ راؤ انوار نے 13 جنوری کو کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نقیب اللہ محسود سمیت 4 مشتبہ شدت پسندوں کو پولیس مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں نقیب اللہ کے دوستوں اور رشتہ داروں اور والدین کی طرف سے کہا گیا کہ نقیب اللہ کو ماڈل بننے کا شوق تھا اور وہ کراچی میں ایک دکان کھولنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ نقیب اللہ کا تعلق جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم شروع کرتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز جمالی، آپ سے جب آخر میں بات ہوئی تھی تو آپ کا یہ خیال تھا کہ شاید راؤ انوار اسلام آباد میں ہیں، ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن جمعے کو کہا گیا ہے کہ ان کو کورٹ میں آنا ہوگا۔ آپ کے خیال میں راؤ انوار بازیاب ہوں گے؟
جی دیکھیں، راؤ انوار کیس میں آج ایک نیا ٹرن ملا ہے جو عجیب و غریب ٹرن ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے ہی لکھے گئے، راؤ انوار کے لکھے گئے خط کے جواب میں پولیس کو ہدایت کی ہے کہ پولیس راؤ انوار کو گرفتار نہ کرے، بلکہ راؤ انوار خود ہی جمعے کے روز عدالت میں پیش ہوں۔ اس خط نے یہاں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے میڈیا میں بڑے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آج تمام ٹی وی چینلز پہ بھی اس پہ بحث چل رہی ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ بالکل یہی آپ کا سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا راؤ انوار جمعے کے روز عدالت میں پیش ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے آخری پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ ایک طاقتور پولیس افسر ہیں اور طاقتور لوگوں کے پاس ہیں، تو اب یہ بات بھی کسی حد تک ثابت ہونے کو جا رہی ہے۔ اور میں نے ہی یہ کہا تھا کہ راؤ اسلام آباد میں ہے، تو یہ بات بھی آج ثابت ہوئی ہے کہ یہ اچانک سے خفیہ طریقے سے یہ خط کہاں سے آ گیا اور پھر ان کو ایک حد تک ضمانت دی گئی ہے کہ وہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ صورت ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے۔ اب مجھے یہ امکان لگ رہا ہے کہ جمعے کے روز شاید راؤ انوار خود عدالت میں پیش ہوں، کیونکہ یہ خط انہوں نے خود ہی لکھا ہے اور ان کے خط کے جواب میں عدالت نے کسی حد تک ان کو رعایت بھی دی ہے، تو مراتب دی ہے کہ وہ پیش ہوں۔ تو اگر پیش نہ ہوں گے تو شاید پھر کیا ہوگا، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن امکان یہ زیادہ ہے کہ وہ پیش ہوں.
جی بالکل, ہم ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں جی جی کہ آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن ہم چلتے ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندہ انوار اللہ خان کی طرف, یہ باجور میں ہوتے ہیں. انوار اللہ خان, اسلام آباد میں قبائلیوں نے بڑا دھرنا دیا اور اس وقت بھی پریشر ان کی طرف سے جاری ہے, خاص طور پہ نقیب اللہ محسود اور ان کے ساتھیوں کے کیس میں. آپ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں اس وقت جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو بیل دی جائے, لیکن ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ان کو کورٹ میں بھی آنا چاہیے, اس پر قبائلیوں کا کیا رد عمل ہے؟
بالکل جی, کورٹ کے آج کے آرڈر کے بعد تو سارے قبائلی علاقوں میں, خاص کر جو یوتھ ہے اس میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, یہ تحریر طور پر وعدہ کیا تھا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کی جائے گی, اور کورٹ نے بھی اس حوالے سے 10 دن کا ڈیڈ لائن دیا تھا پولیس کو کہ وہ راو انوار کو گرفتار کرے. لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کورٹ کی طرف سے, تو یہ بھی قبائلی لوگوں کے لیے کافی پریشان کن ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کورٹ کے حکم کے مطابق راو انور کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا. لیکن اب یہ ہے کہ نہ صرف گرفتاری یہ عمل میں لائی گئی ہے, بلکہ کورٹ نے ان کو جمعے تک دل دیا ہے تاکہ وہ کورٹ آ سکے, اور اس کے ساتھ نہ صوبائی حکومت, نہ وفاقی اور نہ دیگر ادارے ان سے ہاتھ نہیں ڈالیں گے.
جی ہاں, لیکن جی بے یقینی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم اس موضوع پر کچھ کالز لیتے ہیں. کشمیر سے بشیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بشیر, کشمیر سے بشیر, اور اگر ان کو آواز نہیں آ رہی ہے تو دھانا والا سے شوکت علی انجم.
السلام علیکم, شوکت علی انجم عرض کر رہا ہوں میں دھانا والا سے. بات دراصل یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا, کیونکہ ملزم اور مجرم دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو عوام کو پتا چلے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے. اور دوسری بات میں پہلے سیگمنٹ کے بارے میں کرنا چاہتا تھا کہ بہادر سے یہ ہے کہ استاد جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے ایک اس عہدے پر آتا ہے. میں نے محسوس کیا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں پڑھاتا ہوں, سب بچوں کو یکساں تعلیم دیتا ہوں, اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میم.
تھینک یو, تھینک یو. اور چترال سے محمد شفیع. جی
السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال. آج کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نے جب یہ کہا کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے, ایک بندے کے خلاف ایف آئی آر بھی ہے, لیکن اس نے بہتر کہا ہوگا شاید اگر کورٹ پہ پیش ہوتا ہے اس کو مطلب اس کے کورٹ سے ہی گرفتار ہو جائے. لیکن سوال یہاں پہ کراچی کے آپ کے نمائندے نے یہ کہا کہ طاقتور بندے کے پاس, تو اس کا مقصد یہ کہ طاقتور بندہ پھر سندھ میں یہ زرداری صاحب یہ اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ.
یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا. عاجز جمالی لوگ کہتے ہیں طاقتور بندہ, اور کیا سیاست دانوں کی طرف اشارہ ہے یا کوئی اور؟
نہیں, میں نے لفظ طاقتور بندہ نہیں, طاقتور ادارے, طاقتور پولیس افسر کہا ان کو. یہ بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وہ طاقتور اداروں کے پاس ہے, کیونکہ یہ سوال تو آج بھی اٹھا ہے نا کہ راؤ انوار اتنے دنوں سے, تو چلو سپریم کورٹ نے آج حکم دیا, لیکن اتنے دن کہاں تھے؟ پولیس پاکستان کی کہاں گئی تھی؟ پاکستان کے تمام وہ حساس ادارے, حساس خفیہ ایجنسیاں وہ کہاں تھیں جو راؤ انوار کو گرفتار نہ کر سکیں؟ سپریم کورٹ نے چلو 15 دن کے بعد ان کو یہ آج کہا ہے کہ جمعے کے دن وہ پیش ہوں, لیکن 15 دن تک تو کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, 15 دن تک تو کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا, جبکہ یہ سب کو معلوم ہے, یہ اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں کہ راؤ انوار اسلام آباد میں ہی موجود ہیں, اسلام آباد یا اسلام آباد کے ارد گرد. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں, یا میرے بھائی جس نے کال کی ہے, آصف زرداری اتنے پاور فل نہیں ہے میرا خیال ہے جتنے راؤ انوار کو جتنا تحفظ دینے والے مضبوط اور منظم ہیں. آصف زرداری ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آصف زرداری سیاسی حد تک تو راؤ انوار کا سپورٹر رہا ہے سندھ, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک خط لکھا تھا وفاقی حکومت کو اور پنجاب پولیس کو کہ راؤ انوار کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا جائے, لیکن وہ کام بھی نہ ہو سکا. صرف سندھ پولیس ہی نہیں بلکہ پنجاب پولیس بھی اس میں ناکام ہو گئی ہے, تمام ریاستی ادارے بھی ناکام ہو گئے ہیں جن کا کام تھا راؤ انوار کو تلاش کرنا اور گرفتار کرنا, کیونکہ اسی سپریم کورٹ نے پہلے حکم دیا تھا راؤ انوار کی گرفتاری کا, لیکن اس پہ بھی تعمیل اس عمل نہ ہو سکا تھا, سپریم کورٹ کا وہ حکم قابل عمل نہ ہو سکا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا حکم ہے سپریم کورٹ کا, اس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ راؤ انوار پیش بھی ہو جائیں, اور یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ضمانت بھی مل جائے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے کراچی سے سینئر صحافی عاجز جمالی, جبکہ باجور سے تھے ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندہ انوار اللہ خان. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے, اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں, اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے آسمہ جہانگیر. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتوار کو وہ انتقال کر گئیں, اور آج ان کی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں تدفین نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے. اس پر ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت وی او اے کے نمائندہ ضیاء الرحمان نے, اور وہ کیونکہ وہاں موجود تھے تو وہ ہمیں بتا سکیں گے کہ وہاں سین کیا تھا. ضیاء الرحمان, آپ بتائیے کہ اجتماع جو ہوا آسمہ جہانگیر کا, اس میں کون کون لوگ آئے تھے؟ ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہ سرکاری اہلکار تھے, وکلاء تھے, لیکن آپ ہمیں بہتر بتا سکیں گے کہ کس قسم کی نمائندگی تھی اور لوگوں کا مزاج کیا تھا؟
دیکھیے, نماز جنازہ کا وقت تھا سپہر 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق, لیکن جو لوگ تھے وہ وہاں پر 12:30 بجے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے. اور آج اس اجتماع گاہ میں, اس نماز جنازہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتا تھا. وہاں پہ سیاسی لوگ بھی تھے, وہاں پہ وکلا بھی تھے, وہاں پہ جو اداکار ہیں وہ بھی تھے, وہاں پہ تھیٹر کے لوگ بھی تھے, وہاں پہ فلم انڈسٹری کے لوگ بھی تھے, وہاں پہ جرنلسٹ بھی تھے, اور وہاں پہ عام آدمی بھی تھے. میں خود حیران ہوا جب میں نے عام آدمیوں سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی قانون دان تھی اور یہ ہمارا کیس مفت میں لڑکی تھی. وہاں پہ آج سینٹ کے چیئرمین بھی تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بطور سینٹ کے چیئرمین یہاں پر آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں بطور سینٹ کا چیئرمین نہیں آیا, میں تو بطور ان کے ساتھ ذاتی تعلق تھا اس وجہ سے آیا ہوں. اور آج جو ہے انسانی حقوق والے بھی وہاں پہ تھے, اور وہ جگہ ایک دفعہ سے کم پڑتی نظر آ رہی تھی, کیونکہ جو لوگ تھے وہ اس قدر پیار اور محبت سے وہاں پر موجود تھے. اور جب ان کی میت وہاں پر لائی گئی, یہ جگہ نماز جنازہ ادا کرنا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, تو لوگوں نے اس ایمبولینس کو اس طرح سے گھیر لیا تھا جیسے ان کا کوئی اپنا حقیقی پیارا ان کے پاس آ گیا ہے. اور بار بار پولیس ان کو ریکویسٹ کر رہی تھی, بار بار اسپیکر پہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ میت کو راستہ دے دے, میت کو راستہ دے دے, لیکن ہر اس شخص کی کوشش تھی کہ وہ اس میت کو ایک مرتبہ کاندھا ضرور دے. پاکستان میں بہت کم ایسے جنازے ہوتے ہیں جس میں خواتین جائیں, لیکن آج جو نماز جنازہ میں نے دیکھا ہے, جس کو میں نے رپورٹ بھی کیا, اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی. خواتین بھی تھی اور جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ بھی تھی, اور تمام کی تمام غمگین تھی. اور جب ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا, جو کہ مولانا عبد المدودی صاحب نے پڑھایا, زبیر مدودی صاحب نے, تو اس کے فوراً بعد سے لوگ اکٹھے ہو گئے. بار بار پولیس اس کو کنٹرول کرتی تھی, اور ایک وقت ایسا ہے کہ جب پولیس سے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی تو جو آسمہ جہانگیر کی جو دو صاحبزادی ہیں انہوں نے لوگوں کو ریکویسٹ کرنا شروع کی, براہ مہربانی آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں, ہم سب لوگوں کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن یہ چونکہ نماز جنازہ ہے, تھوڑے سے صبر کا مظاہرہ کریں, تھوڑے سے تحمل کا مظاہرہ کریں, اور آہستہ آہستہ لے کے چلیں. جیسے ہی ان کی جو میت تھی نماز جنازہ کے بعد اور ایمبولینس میں جب دوبارہ رکھی گئی تدفین کے لیے ان کو لے کے جانا تھا, جو تدفین ہے انہی کے جو فارم ہاؤس ہے لاہور کے علاقہ ہے بی ڈی روڈ وہاں پر کی جانی, اس وقت لوگ زارو قطار میں نے روتے دیکھے, شاید ہی کوئی ایسی آنکھ تھی جو اس وقت نم نہیں تھی, ہاں کوئی بچہ تھا, کوئی بڑا تھا, کوئی بزرگ تھا, ہر بندہ وہاں پر رو رہا تھا. وہاں پہ نماز جنازہ میں خواتین کے الگ جگہ مختص کی گئی تھی لیکن لوگوں کی تعداد اس کے اندر زیادہ تھی, خواتین بھی جو ہے وہ توقع سے زیادہ آئی اور مرد بھی توقع سے زیادہ آئے, تو خواتین اور مرد جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے وہاں پر اور ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے ان کو ایک آخری مرتبہ دیکھ لے یا ان کا جو نماز جنازہ ہے یا جو ان کی میت ہے وہ ان کو کسی بھی طرح سے آخری مرتبہ کھانا دے لے. لوگوں نے ان کے لیے بہت طویل دعا کی جو انہوں نے کام کیے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, وکلا کے حوالے سے, وکلا برادری کے حوالے سے, ان کو ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا اور اسی محبت کو لے کے آج جو لوگ ہیں وہ زارو قطار روتے رہے. آخری مناظر مجھے ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ جب ان کی میت کو ایمبولینس میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس ایمبولینس کو کے ساتھ لگ کے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا.
اور جانے سے پہلے ضیاء الرحمان آپ بتائیے کہ آسما کو بیدیاں روڈ پر جو جہاں ان کا گھر ہے وہاں سپرد خاک کیا گیا ہے؟
آج جو آسما کا گھر ہے وہ تو لاہور کا علاقہ ہے گلبرگ ٹو, وہاں پہ ان کا گھر ہے, لیکن جو بیدیاں کا فارم ہاؤس ہے وہاں پر انہیں انہی کا اپنا ذاتی فارم ہاؤس ہے وہاں پہ ان کی تدفین کی گئی ہے, کیونکہ جو ان کے فیملی ممبر تھے خاص طور پہ جن کے صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں تھیں ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کی جو والدہ ہے وہ ان کے قریب رہے, کیونکہ ان کے بچوں کا کہنا تھا کہ وہ عام طور پہ اس فارم ہاؤس پہ آتے جاتے رہتے ہیں, تو اس بہانے وہ اپنی والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی بھی کرتے رہیں گے, دعا بھی کرتے رہیں گے. آج جو فاطمہ جو آسما کی جو ایک ہمشیرہ ہے ہینا جلانی, وہ آج خاصی افسردہ تھی, وہ آسما کے بچوں کو بھی دلاتے دے رہی تھی کہ میں اور تمہاری ماں دونوں سگی بہنیں تھی, آج ایک چلی گئی, تو ان کے جو بچے تھے وہ اسی لفظوں کا خوب پیار اور محبت سے جواب دے رہے تھے کہ آپ ہی اب ہماری ماں ہیں, آپ ہی نے ہمیں لے کر چلنا ہے آگے, آپ ہی نے ہمیں جیسے بچپن میں انگلی پکڑ کے کھیلتی تھی چلنا سکھایا تھا, تو اسی طرح سے اب آپ نے ہماری رہنمائی کرنی ہے. تو آج خاص کر جذباتی کے مناظر وہاں پہ جنازگاہ میں دیکھنے کو ملے تھے, خاص طور پہ جو انسانی حقوق کے جو جتنی تنظیمیں تھے ان کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ خاص طور ہو رہے تھے کہ اب ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں, جو مختلف تنظیمیں تھیں جن میں سابق صدور بھی تھے وہ سب خاصے رو رہے تھے کہ آسما جو ہے ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیتی تھی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک درخت جو جس کے سائے میں وہ کھڑے ہوتے تھے وہ اب نہیں رہا.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے ویو اے کے نمائندہ ضیاء الرحمان, بہت شکریہ کہ آپ نے یہ خبریں دی. ہم اس وقت چلتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی کی طرف. آفریدی صاحب, آپ جنازے میں شامل تھے, پہلے تو بتائیے آپ پشاور پہنچ گئے ہیں؟
میں پشاور مردان کے قریب ہوں.
اچھا,
تو پہنچ رہا ہوں.
اچھا جی, تو
وہاں
جی
ہم کل گئے ان کے گھر, اسما بی بی کے گھر ہم کل گئے شام سے پہلے اور کوئی ایک گھنٹہ رہے وہاں, کافی لوگ موجود تھے جن میں وکلا سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, اور صبح ہم پھر گئے وہاں جنازہ اٹھنے تک ہم وہاں رہے, پھر جنازگاہ میں گئے. تو اس میں کراچی سے لے کر خیبر تک کے لوگ میں نے وہاں دیکھ لیے, اور ان سے وہ لوگ تھے جو آسما بی بی سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو تقریباً ہر مکتبہ فکر کو وہ قابل قبول تھی, اور اس نے ہر محاذ پر نہایت بہادری سے لوگوں کے مسائل کے لیے کی ترجمانی کی. وہ جرنیلوں کا اس نے سامنا کیا, ججوں کا اس نے سامنا کیا, حکمرانوں کا سامنا کیا, انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والوں کا سامنا کیا, مزدوروں کا ساتھ دیا, اور ایسا کوئی سیکشن نہیں جو جس کے لیے آسما بی بی نہیں لڑی, اور اس لیے وہ بلوچستان سے لے کر خیبر تک بیک وقت مقبول تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مقبولیت کی وجہ یہی تھی کہ اور لوگ رنجیدہ اسی لیے تھے کہ ایک تو ایک بلوس اور بے غرض انسان جس نے کبھی بھی سیاسی مائلج حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہو. وہ بلوچوں کے پاس گئی, سخت حالات میں گئی, بلوچ بکتی مرحوم کے پاس وہ جا رہی تھی, ان پہ فائرنگ کی گئی, یہ پھر بھی وہ چلی گئی وہاں. اور بلوچوں کا مسئلہ ہو, پٹھانوں کا مسئلہ ہو, سنگھیوں کا مسئلہ ہو, عورتوں کا مسئلہ ہو, مزدوروں کا مسئلہ ہو, تو حقیقت میں ایک بہت زیادہ آل ڈائمینشنل قسم کی شخصیت تھی ان کی. اور شاید کہ ان جیسا بے غرض, بے لوس اور انسانیت سے محبت کرنے والی شخصیت شاید آئندہ کئی سالوں میں پاکستان میں پیدا ہو. خصوصاً
آفریدی صاحب, آفریدی صاحب یہی بتائیے,
زبردست پرفارم کیا جی.
یہ بتائیے کہ ظاہر ہے وہ ایک بہت اعلیٰ وکیل بھی تھیں, سپریم کورٹ کی وکیل تھیں, لیکن ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون صدر بھی رہی ہیں. یہ بتائیے کہ بقیہ جو وکلاء برادری ہے ان کو متحرک کرنے میں ان کا کیا کردار رہا؟
یہ اسما بی بی وکلاء کی تحریک میں جو 2007 اور 8 میں 2 سال مسلسل وہ تحریک چلتی رہی, اس میں اس کا مسلسل وہ مسلسل اس میں حاضر رہی, اس نے مسلسل وکلاء تحریک میں بھرپور حصہ لیا, وکیلوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کو ہمت, ان کی ہمت بندی, اور اس وقت تک وہ مسلسل ڈٹی رہی جب تک کہ وہ وکلاء تحریک کامیاب نہ ہوئی اور چوہدری افتخار بحال نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود کہ وہ تحریک میں چوہدری افتخار کی حمایت میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا, پھر بھی جب بھی کبھی چوہدری افتخار ادھر ادھر ہوئے یا کوئی ان کو ایسا نظر آیا کہ یہ مسئلہ, یہ طریقہ غلط ہے, تو انہوں نے سپریم کورٹ پر, چوہدری افتخار پر اور کسی دوسرے جج پر انہوں نے تنقید کرنے سے گریز نہیں کیا. وہ مسلسل جو ہے سچ کی بات جو ان کے ضمیر کے مطابق تھی, خواہ وہ ججوں کے سامنے ہو یا جس کسی کے سامنے ہو, وہ کرتی رہی. اور آج ان کے جنازے میں وہ کلا بہت زیادہ پرومیننٹ سے نظر آ رہے تھے. وہ کلا کافی کوئٹہ, کراچی, پشاور, شاید کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے وکیل نہ آئے ہوں. تو جب ایک طرف جو معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندے وہاں موجود تھے, تو دوسری طرف وہ کلام کی جو چونکہ وہ سپریم کورٹ کی صدر رہی تھی, اس لیے اعتزاز حسن جیسے شخصیت وہ تینوں دن ان کے گھر پہ رہے, اور آج جنازے تک سپریم کورٹ کے سابق صدور جو تھے, موجودہ صدر, سابق صدور, وہ سارے موجود رہے. اور اسی طریقے سے فاطمہ اسما بی بی کی تدفین جو ہے اشبار آنکھوں کے ساتھ ہوئی, اور وہ یقینی بات ہے کہ اس جیسا بہادر عورت اور نڈر لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل سے پیدا ہوگا. اللہ کرے, اللہ اس کو مغفرت دے اور اس کی خاندان کو صبر جمیل.
آفریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم کالرز کو بھی تھوڑا سا موقع دینا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ نے فون کیا ہے. بصیر کشمیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بشیر جی جی بات کیجیے. بشیر اچھا آپ کی آواز بالکل ٹھیک نہیں ہے, آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. اور ہمیں کال کیا ہے چونیا سے محمد طارق چختائی نے.
جی محمد طارق چختائی ایڈوکیٹ چونیا سے بول رہا ہوں بہن. تو آج آپ کے نمائندے نے بالکل وہ صحیح عکاسی کی. وہ رکت آمیز منظر جو وہ تھا آسما جہانگیر کے جنازے کا, اس نے مر کر بھی ثابت کر دیا ہے کہ کچھ لوگ وجودی طور پر تو مرتے ہیں لیکن اپنے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کالز آ رہے ہیں، ہم سب نہیں لے سکتے، لیکن آفریدی صاحب آپ بتائیے کہ سندھ نے ایک طرح سے درخواست کی تھی کہ آسمہ کا جو جنازہ ہے وہ ریاستی طور پر ہونا چاہیے، ایسے میں آپ نے کیا دیکھا کہ آج جو قذافی اسٹیڈیم میں منظر تھا وہ کیسا تھا؟ اچھا اس وقت بتائیں،
بہت سے لوگ موجود تھے، سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب میں نے خود دیکھا وہ موجود تھے، پاکستان کے اٹارنی جنرل موجود تھے، سپریم کورٹ کے ایکس چیف جسٹس ناصر الملک صاحب موجود تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے سرکاری لوگ موجود تھے، لیکن سرکاری اعزاز کے ساتھ عموماً جو کہتے ہیں کوئی، تو اس طریقے سے وہ سرکاری جنازہ نہیں تھا، بلکہ عوامی سطح پر اور ان کی فیملی اور دوستوں نے جس طرح انتظام کیا تھا اس طریقے سے وہ کیا گیا. سرکاری اعزاز میری نظر میں تو میں نے تو نہیں دیکھا، بہرحال سرکار کے بہت سے لوگ تھے، کل میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی بھی ان کے گھر آئی، اور شاید دوسرے لوگ بھی آئے ہوں گے، کیونکہ ہزاروں لوگ تھے جنازے میں اور گھر پہ آتے جاتے تھے، اس لیے ہر ایک کو ممکن نہیں تھا کہ کوئی میں جانتا کہ کون آیا کون گیا، لیکن بہت زیادہ سرکاری لوگ آئے، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ سچ کے لیے لڑائی لڑی، انہوں نے بے لوس خدمت کیا، وہ ہر طبقے کی نمائندگی، اور خواہ وہ چھوٹے صوبے ہوں، خواہ مظلوم قومیتیں ہوں، مظلوم طبقے ہوں، کرسچنز ہوں، مائنارٹیز ہوں، اس نے ہر ایک کے لیے لڑائی لڑی. اس لیے بہت سے بہت بہت, بہت دلچسپ بات یہ تھی کہ ہزاروں لوگ تھے، لیکن پرٹیکولرلی جو کانشس باشعور لوگ تھے، کسی طبقے کی نمائندگی کرتے تھے سوسائٹی کے، کسی سیگمنٹ کے لیڈر سے، زیادہ تر وہ لوگ تھے، اور وہ کراچی سے لے کر پشاور تک وہاں موجود.
اور ہمارے پاس صرف ایک دو منٹ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں آفریدی صاحب کے ان کی بہن حنا جلانی بھی بہت زبردست وکیل ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آسمہ کا خلا کس حد تک پر کر پائیں گی؟
خلا کرے وہ پورا کرے، لیکن آسمہ کا متبادل جو ہے حنا جلانی یقیناً قابل وکیل ہے، اور وہ بھی انسانی حقوق اور ان تمام جتنی بھی تحریکیں چلی ان سے وابستہ رہی ہیں، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس وقت حد تک آسمہ جہانگیر جیسی لوگوں کو متحرک موبلائز کرتا ہے، اپنے پیچھے ان کو اپنے کردار سے کڑا کر دیتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ آسمہ کی طرح جو ہے ایک غیر انڈسپیوٹیڈ غیر متنازع شخصیت بنے، مختلف طبقوں کا، مختلف کمیونٹیز کا، مختلف یعنی وکلا کا، دو عورتوں کا، تو یہ وقت کی بتا سکتا ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں میرے لیے قبل از وقت ہے کہ وہ اس خلا کو پر کرے، خدا کرے کہ اللہ اس کی مدد کرے اس سلسلے میں.
جی ہاں بالکل، اور ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا، لیکن ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی جو جنازے میں موجود تھے، بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی، پروڈیوسر گلرخ، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.